گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، دار الافتاء اہل سنت کے پیارے پیارے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں، آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شریک رہیے۔ انشاءاللہ ابھی ہم کچھ کالز لیں گے اور مفتی صاحب سے ان کالز کے اندر پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات حاصل کریں گے۔ جی ہمیں کال سنائیے۔
میرا سوال ہے کہ اگر ایک فرد فوت ہو جائے تو اس کی جو جمعرات میں ختم کرتے ہیں، وہ اس کی اولاد کے لیے ضروری ہے یا کے رشتہ داروں کے لیے؟ اس کے رشتہ دار یعنی کہ اس کی جمعرات یا ختم دلوا دیں، اس کی اولاد نہ کرائے، کہیں کہ ہمارے لیے یہ جو سات جمعرات کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے لیے بچی نہیں ہیں، سات جو ہیں وہ تقسیم ہو گئی ہیں تو ہم اس لیے نہیں کر رہے، کیا یہ اس کے کیا کہہ سکتے آپ؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔
میں نے پوچھنا تھا یہ قبر کو جو پکا کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی
انشاءاللہ، حضور جمعرات شریف کا ختم یعنی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سویم بھی ہوتا ہے، چالیسواں بھی ہوتا ہے، دسواں بھی ہے، اور بعض لوگ جمعرات کے جمعرات بھی کچھ دن تک ختم دلاتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ جمعرات کا ختم کرنا کیسا ہے بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ کون کرے گا، اولاد کرے گی یا دیگر رشتہ دار کریں گے؟ اولاد کے پاس مال ہی نہ ہو، کیا یہ لازم ہے ایسا کہ کسی کے اوپر ہم لازم قرار دیں کہ فلاں کرے گا اور فلاں نہیں کرے گا؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص کے انتقال کے بعد جمعرات یا دسویں دن وفات کے، دسواں جس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح چالیسواں یا دیگر اسال ثواب کے لیے جو صدقات دیے جاتے ہیں، شرعی اعتبار سے تو یہ کسی پر لازم نہیں ہے،
کسی پر بھی لازم
نہ اولاد پر لازم ہے نہ رشتہ داروں پر لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ سات جمعراتیں جمعراتوں تک جو ہے وہ بعض جگہوں پر یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ ہر جمعرات اسال ثواب کے لیے کھانا پکاتے ہیں اور وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جب ان کا گھر کا کوئی فرد انتقال ہو جاتا ہے تو وہ سات جمعرات کے علاوہ بھی جمعرات جو ہے وہ کسی کو دیتے ہیں کھانا۔ تو مقصود اس میں یہی ہوتا ہے اسال ثواب کے جمعرات کو کھانا دیا جا رہا ہے اور جمعہ کا وہ بابرکت دن شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کا جو ثواب ملے وہ ثواب جو ہے وہ پہنچے جو انتقال فرما چکے ہیں، اس کی روح کو اسال ثواب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال، چاہے وہ کھانا کھلانا ہو، چاہے وہ کپڑے پہنانا ہو، چاہے وہ روپے پیسے دینا ہو، یہ سارے کے سارے اسال ثواب ہے۔ اسال ثواب ایک اچھا عمل ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو اب اس کو ثواب ملنے کی ایک صورت باقی رہتی ہے، وہ یہی ہے کہ جو زندہ ہیں وہ نیک عمل کریں اور اپنے اس نیک عمل کا ثواب اس مردہ کو پہنچائیں، اسال ثواب کریں۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے.
صحیح.
تو یہ جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں یہ مرنے والے کو ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن شریعت نے کسی کے اوپر لازم قرار نہیں دیا ہے.
ٹھیک ہے.
چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں.
ٹھیک.
ہاں ایک صورت لازم ہو سکتی ہے, وہ یوں کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میرا جو ہے وہ تہائی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے.
صحیح.
میرے مرنے کے بعد تو یہ وصیت ہوگی. اب اس کی جو وصیت ہے وہ اس کے چھوڑے جانے والے مال کی تہائی حصے میں سے پوری کی جائے گی. یہ ورثاء کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے. اس کے علاوہ دیگر جتنے صدقات اور خیرات ہیں وہ ورثاء پر لازم نہیں ہیں.
صحیح.
اب اس میں یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ چونکہ ایک معمول ہوتا ہے بعض علاقوں میں کہ مرنے کے بعد وہ جمعرات کے جمعرات جو ہے وہ کھانا پکاتے ہیں.
جی جی.
تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو غریب ہوتے ہیں کھانا نہیں دے سکتے ہیں, تو وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ جی ہمارا کسی بڑے کا گھر میں سے کسی کا انتقال ہو گیا, اب ہم کھانا نہیں پکائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے کہ انہوں نے جمعرات بھی نہیں کیے اس کی.
صحیح.
تو یوں بعض لوگ قرضے اٹھاتے ہیں, تکلف کرتے ہیں. اس طرح کے کاموں کے لیے نہ تو قرضے اٹھانے کی ضرورت ہے نہ تکلف کرنے کی ضرورت ہے. حسب توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے, ایک روپیہ دیں, دس روپے دیں, ہزار خرچ کریں, لاکھ خرچ کریں, اپنی توفیق کے مطابق اپنی خوش دلی کے ساتھ اپنے مال میں سے جتنا خرچ کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے کریں, اور لوگوں کے جو ہے وہ تانوں کی پرواہ کرتے ہوئے نہیں کریں کہ بھئی لوگ تانا دیں گے. اسی طرح لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو کام ہے یہ فرض اور واجب نہیں ہے.
صحیح.
تو اس اگر یہ کوئی نہیں کرتا ہے تو ان کو تانے نہیں دیں کہ جی انہوں نے کیا نہیں, ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے. تو اب اس طور پر اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر شرم کوئی گرفت نہیں ہے, اور یوں کسی کے اوپر کرنا لازم بھی نہیں ہے. اور اگر کرتے ہیں تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ بالغ شخص اپنے مال میں سے جو اس کا ذاتی مال ہو اس میں سے یہ اصال ثواب کرے. اگر جو ہے وہ مرنے والے کے ترکے میں سے وہ کچھ لیتا ہے اور اس کا اصال ثواب کرتا ہے اور اس میں نابالغ بھی ہیں یا سارے کے سارے بالغ ہی ہیں لیکن بالغ سے پوچھتا نہیں ہے, اجازت نہیں لیتا, کیونکہ مرنے کے بعد اب جو بھی ممکنہ ورثاء ہوتے ہیں اس مرنے والے کا سارا مال جو ہے وہ ترکہ ہو چکا ہوتا ہے, میراث بن چکا ہوتا ہے, اس کو شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کرنا ہوتا ہے. تو اب اس میں کسی ایک شخص کو تصرف کرنے کا یعنی کہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر سارے کے سارے بالغ ہیں اصال ثواب کرنا ہے تو سب سے اجازت لینی ہوگی. اگر کسی نے اجازت نہیں دی, اجازت لیے بغیر کر دیا, یا وہ نابالغ تھا ورثاء میں سے کوئی اور کسی نے کر دیا, تو اس صورت میں اس کو اپنی ذاتی جیب سے اس کا تاوان ادا کرنا پڑے گا. اس بات کا لحاظ رکھنا یعنی کرنے میں ضروری ہے. جب کیا جائے اصال ثواب تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے.
اس میں بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ کفن دفن کے اخراجات مرنے والے کے پیسے میں سے کر سکتے ہیں, تو اس طرح کے جو ختم وغیرہ ہیں بالخصوص سویم کا, تو وہ اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ یہ بھی تو مردے کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے, تو اس لیے ہم اسی کی جو وراثت ہے یا جو بھی اس کا مال ہے اس میں سے کر لیں گے. تو ایسا ہے کہ یہ کفن دفن کے ساتھ اس کا تعلق ہو؟
اس میں یہ ہے کہ شرعی مسائل کو ایک دوسرے کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ضرور ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب سب سے پہلا حق چونکہ وہ اس کا مال ہے.
صحیح.
تو اس مال کے اوپر اس کا سب سے پہلا حق اس کا ہی ہے مقدم. وہ یوں کہ جب زندگی میں اس نے کمایا, اب اس کا انتقال ہو گیا, اب اس کے انتقال کے بعد ضروری کیا ہے کہ اس کو اس کے مقام تک منتقل کر دیا جائے.
صحیح.
اب یعنی کہ اس کو دفن کر دیا جائے اور جو کفن دفن کے جو معاملات ہیں اس کو کیا جائے. اب اس دفن کرنے میں جو اخراجات ہیں, کفن خریدنے میں جو اخراجات ہیں, اور اگر کوئی ایسی صورت جو اجرت کی بن جاتی ہے جائز, اس میں اجرت دینی پڑے, تو یہ صرف کفن دفن تک کہ وہ جب تک قبر تک نہیں پہنچتا ہے وہ جو یہاں گھر سے لے کر قبر تک پہنچانے کے جو معاملات ہیں یہ تو خرچ کیے جائیں گے.
بس سال اگر اجرت لیتا ہے وہ دے سکتے ہیں قبر کھودنے کی رقم.
جی قبر کھودنے کی اور جو ہے وہ
جگہ کی
یہ کفن کے خریدنے کے جو کفن پہنایا جائے گا تو یہ سارے معاملات اس کو اب شریعت نے یہاں بھی اس کا حق رکھا ہے کہ یہ اس کا مال ہے. اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اس کے اصلی گھر قبر تک پہنچا دیا جائے. تو سب سے پہلے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی وارث اپنی مرضی سے اپنی جیب سے کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. وارث کیا ہر مسلمان کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا اور چاہتا ہے کہ میں میت کے مال سے کروں تو وہ کفن اور دفن کے اخراجات جو ہیں صرف وہ نکالے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بعد کے جو معاملات ہیں, اب جیسے جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں, یہ اس میں شامل نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے سوئم کے موقع کے اوپر کھانا پکایا جاتا ہے, یہ سارے اخراجات اس میں شامل نہیں ہیں. اسی طرح سوئم وغیرہ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ جب کسی کو ختم کے لیے بلاتے ہیں عموماً دینی شخصیات کو تو اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, یہ سارے خرچے اس ترکے میں شامل نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
ترک یعنی جو میراث ہے جو مال چھوڑا ہے اس میں پہلا حق پھر بھی اسی کا رکھا ہے
لیکن یہ چیزیں
شامل نہیں ہیں. دوسرا حق پھر یہی ہے کہ جو لوگوں کا اس نے دینا ہے تو وہ اس کے اوپر لازم ہے. لوگوں کا اس نے دینا ہے تو اس کے کفن دفن کے اخراجات نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا اس سے قرض ادا کیا جائے گا. قرض کے بعد پھر اس کا حق آ جاتا ہے کہ اس نے کمایا ہے. شریعت نے پھر اس کا اعتبار کیا ہے کہ اگر یہ وصیت کر کے گیا ہے تو اس صورت میں جو کفن دفن کے اخراجات کرنے کے بعد قرض کی ادائیگی کے بعد اب اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی تو جو ان تمام معاملات ان دونوں معاملات کے کرنے کے بعد اب جو باقی رقم بچی ہے اس کے 1/3 یعنی تہائی حصہ تک اگر یعنی کہ وصیت زیادہ ہے تو تہائی حصے تک اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا.
ٹھیک
ہے. اور پھر اس کے بعد ورثہ کا حق ہو جاتا ہے.
اسی طرح حضور یہ آپ نے فرمایا نا کہ وصیت میں اس کا یعنی چلے گا اس کا جو مال ہے, اب وصیت جو اس نے کی وہی کی جائے گی. اس کے علاوہ جیسا نمازیں چھوٹ جاتی ہیں روزوں کا فدیہ وغیرہ ہے تو کیا یہ بھی اس کا حق سمجھا جائے گا کہ بھئی اب اسی کے مال میں سے کریں بعد میں پھر اب ورثہ میں تقسیم ہوگا؟
اس میں بھی دو صورتیں ہیں. اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرا حج رہتا ہے حج کر دینا
بدل ہو جائے,
اچھا روزوں کا فدیہ رہتا ہے وہ فدیہ جو ہے وہ دے دینا,
ٹھیک ہے,
تو اگر میرا انتقال ہو جائے نہیں رکھ سکا اور انتقال تک قدرت بھی نہیں تھی وہ اب فدیہ اس کے اوپر لازم ہو گیا انتقال کے بعد, تو میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا جو میرے روزے مجھ پر باقی ہیں, تو اب یہ وصیت ہے تو پھر یہ وصیت کے حکم میں آ جائے گی. اگر وصیت نہیں ہے تو پھر یہ ورثہ کرنا چاہیں
مرضی
تو بہت اچھی بات ہے.
ٹھیک ہے.
جس نے کھلایا پلایا جس نے پال پوس کر بچوں کو جوان کیا لکھایا پڑھایا اچھے مقام اور منصب پر لے گیا اب یہ کمانے والے بن گئے تو بہت اچھی بات ہے کہ والد کے جو قرض ہیں ذاتی قرض ہیں یا جو اس طرح کے دینی قرض ہیں وہ اپنی کمائی سے ادا کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو لازم کسی کے اوپر نہیں ہے اور نہ کرنے کے اوپر اولاد کی پکڑ بھی نہیں ہے.
اچھا حضور, قرضوں میں بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ قرض لیا زندگی میں لکھوا دیا جاتا بھی اگر میں نہ رہوں بڑا بیٹا دے گا, اس طرح کے جملے اکثر ہوتے ہیں. اب انتقال ہو گیا تو کیا صرف بڑے بیٹے پر لازم ہے یا تقسیم ہو جائے گا ورثہ؟
دیکھیں اس میں ہوتا عموماً اس میں بھی دو صورتیں ہیں. اس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے معاملات اور ترکہ ساری چیزیں وہ سپرد ہو جاتی ہیں.
ٹھیک ہے.
جیسے بعض جگہوں پر خاندانی رواج ہوتا ہے, ایک خاندانی رواج جو ہے وہ پہلے سے چلا آ رہا ہوتا ہے. جیسے والد کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ پگڑی پہنائی جاتی ہے امامہ پہنایا جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے خاندان کا بڑا ہے.
عام لوگوں میں بھی ایسا ہے؟
ہاں, بعض جگہوں پر ایسا رواج ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے تو اس کو سب کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ جی اب یہ جو چھوٹے
گھر کا بڑا یہ,
وہ چھوٹے نہ بھی ہوں وہ بھلے صاحب اولاد ہوں, اب جو خاندان کا بڑا ہے اس خاندان کا اب یہ ہے.
ٹھیک ہے.
تو وہ معاملات ہینڈل کرنے کے اعتبار سے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کا لینا دینا ہو تو آپ اس سے رجوع کر لینا, اور یہ آپ کا حساب کتاب کر دے گا. اب وہ اس میں بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہے میرا جو ہے وہ دے دے گا, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ سارے معاملات اس کے سپرد ہو جاتے ہیں, تو کسی کا قرض لینا دینا ہے تو وہ بھی اسی سے رابطہ کر کے جو جس کا جتنا بنتا ہے وہ ادائیگی ہو جائے گی. ایک تو اس طور پر ہے, اور اگر کوئی اس طور پر کہتا ہے کہ قرض میں نے لیے, پیسہ ویسا میں نے کچھ نہیں چھوڑا, مال و اسباب کچھ بھی نہیں چھوڑے, بس میرے بڑے بیٹے سے لے لینا,
ٹھیک ہے,
تو اب اس صورت میں بڑا بیٹا جواب دے نہیں,
اس پر لازم نہیں,
اس پر لازم
شرعی طور پر لازم نہیں, ٹھیک ہے. تو اسی سوال کے جواب کی ابتدا میں فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک صورت یہ ہے کہ لوگ, یعنی عمل منقطع ہو جاتا ہے, ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ کہ لوگ اصال ثواب کریں. تو اب کوئی شخص بولے بھی میں تو بہت امیر ہوں اور بڑا پیسہ ہے, کبھی عمل کر لیتا ہے کبھی سستی ہوتی ہے, اور میں نے چند لوگ مقرر کر دیے ہیں وہ میرے لیے قرآن پڑھتے رہیں گے اور یہ کریں گے, تو اس بنا پر جو ہے وہ سستی کا شکار رہے, عمل نہ کرے, کہ مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہے گا, تو کیا ایسا ذہن رکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ ذہن تو شرعی اعتبار سے درست ذہن نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی اس اعتبار سے کہ جو اس کو عمل سے غافل کر دے,
ٹھیک ہے.
اب عمل میں بھی پھر تفصیل ہے کہ اب اگر اعمال ایسے ہیں فرض اعمال تو وہ تو گناہگار ہے,
ٹھیک ہے.
اب پیچھے اگر یہ جو ہے وہ نماز روزے حج وغیرہ اعمال ترک کرتا رہا,
جی جی,
اور یہ بولتا رہا کہ میرا بیٹا, جیسے یہ ہوتا نا کہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے گا, تو بہت سارے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے نا بس یہ مجھے کفایت کرے گا, تو اس کا تو اعتبار نہیں ہے. اگر اسی کا اعتبار ہوتا تو پھر تو یہ بھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جس کو چاہے معاف فرما دے, انبیاء بھی شفاعت کریں گے, اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے, اور بہت سارے اعمال کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ اتنے لوگوں کی شفاعت کریں, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بندہ بالکل اعمال ہی چھوڑ دے,
ٹھیک ہے,
اور خود فسق و فجور میں مبتلا رہے, گناہ کرتا رہے, اور یہ بولے کہ میرے پیچھے وہ تلاوت کریں گے. وہ تلاوت کرنے والے بھی اگر فی سبیل اللہ اپنی رضا مندی سے خوشی سے اس کو اصال ثواب کریں گے تو وہ ثواب تو اس کو پہنچے گا, لیکن جو اعمال اس نے تر کیے اور وہ اس کے اوپر فرض تھے اس کا حساب کتاب تو ہونا ہے نا, اس کے حساب کتاب سے وہ کہاں چھوٹے گا,
ٹھیک ہے,
اس کے حساب کتاب سے بری عظمہ نہیں ہوگا,
ٹھیک ہے.
اور اگر یوں کسی کو مقرر کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی میں آپ کو اتنے پیسے دے رہا ہوں, بعد میں آپ میری قبر کے اوپر تلاوت کلام پاک کرتے رہنا, تو یوں تو اجرت کے اوپر یہ تلاوت کلام پاک کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس نے جو پڑھا پیسوں کے لیے پڑھا, وہ تو ثواب ملا کہاں,
یعنی یہ مرنے کے بعد جو بٹھا دیتے ہیں بھروسہ پیسے دے کر,
نہیں یہ جائز نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
یعنی جو قبروں کے اوپر یوں بٹھا کر قرآن پاک پڑھاتے ہیں یہ شرن جائز بھی نہیں ہے,
گھر میں بلا کر پیسے دیتے ہیں
قبروں پر یا گھر میں, یعنی کہ کسی کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرائی جائے اجرت پر,
ٹھیک ہے,
تو یہ شرن بھی جائز نہیں ہے یوں اجرت پر قرآن خوانی کرانا, اور اس نے تو پڑھا ہے اجرت کے لیے تو اس کا ثواب بھی نہیں ہے,
صحیح, اس کو اس کا یعنی
جب ثواب ہی نہیں ملا تو وہ اصال کیا کرے گا, پہنچائے گا کیا,
صحیح.
اصال ثواب کا مطلب یہ کہ ثواب پہنچانا, اور ثواب کب پہنچائے گا کہ جب ثواب ملے گا,
ٹھیک ہے.
اب جب اس کو ثواب ملا ہی نہیں, اس نے پڑھا ہی اجرت کے لیے ہے, تو وہ اصال ثواب بھی نہیں ہوگا. تو یہ اگر یوں کر کوئی کر دیتا ہے کہ بھئی یہ پیسے لے اور بعد میں پڑھتے رہنا, تو اس کا تو یہ یوں کرنا ہی جائز نہیں ہے. اور وہ رسا پیسے دے کر بٹھا دے قبر کے اوپر یا گھر میں پڑھائیں یا کسی کو دے کہ آپ پڑھتے رہے اور مہینہ ہم سے اتنا لے لیا کریں, تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے,
صحیح.
اس طریقے سے پڑھوانا تو اس کا تو کوئی ثواب ملے گا ہی نہیں,
ٹھیک ہے.
اور پھر اس بنیاد کے اوپر وہ اعمال سے غافل رہے, مستحبات چھوڑتا رہے, سنتیں چھوڑتا رہے, چلو مستحبات کے چھوڑنے کے اوپر تو کوئی پکڑ نہیں ہے, لیکن اگر وہ فرائض چھوڑتا رہا ہے تو وہ گناہگار ہوا, اس کا تو پورا پورا حساب کتاب ہوگا اور شرن کی جائز بھی نہیں,
ٹھیک ہے. دوسرا سوال بھی اسی طرح سے تھا کہ قبر جو بنائی جاتی ہے کیا اس کو پکا کر سکتے ہیں سیمنٹ سے بلاکس کے ساتھ؟
دیکھیں قبر جو اصل قبر ہے نا وہ تو وہ گڑھا ہے,
ٹھیک ہے, اندر
جہاں پہ میت رکھی جاتی ہے,
ٹھیک ہے.
تو جس جگہ پر میت رکھی جاتی ہے وہی حقیقی قبر ہے,
ٹھیک ہے.
اس قبر کو یوں بولے کہ اندر سے, جس کو بولتے ہیں قبر کا اندر,
ٹھیک ہے.
تو اس کو اس طرح پختہ کرنا کہ قبر کا جو حصہ میت سے ملا ہوا ہے یعنی اوپر کا نیچے کا نیچے کا اور دائیں بائیں کا, تو اس کو مکروہ ممنوع قرار دیا ہے, ناپسندیدہ ہے, یہ
پکا نہیں کرنا چاہیے,
پکا نہیں کرنا چاہیے, یہ کچا ہونا چاہیے.
صحیح.
اور اب جو ہے وہ قبر کو اوپر سے بند کر کے اب جو ہے وہ اوپر سے پکا کر دیا, تو اس کے پکا کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے.
اوپر کر سکتے ہیں,
اوپر کر سکتے ہیں,
ٹھیک ہے.
لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وہ ایک بالش جتنی اوپر ہو,
ٹھیک ہے,
اور وہ جو ہے وہ کوہان کی صورت میں ہو,
ٹھیک ہے.
اور قبر کے اندر پختہ کرنے کی ایک صورت فقہ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر زمین ایسی ہے کہ اب اگر وہاں پہ کوئی کچی اینٹ بھی مہیا نہیں ہے, اب کوئی پکی اینٹ رکھتے ہیں یا پکا نہیں کرتے ہیں, تو وہ مٹی بالکل جو ہے وہ مل جاتی ہے, ریت والا علاقہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی اجازت دی ہے. اور اگر وہاں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے تو اس کو مکروہ قرار دیا ہے, ممنوع ہے یہ. لیکن جب قبر بند کر دی اوپر سے, اس کو پکا کرنے میں تو اصلا کوئی حرج نہیں.
لیکن وہ آج کل بہت سٹیپس بنائے جاتے ہیں سیڑھی ٹائپ,
یہ میں نے عرض کر دیا کہ ایک بالشت
سنت یہ ہے,
ایک بالشت جو ہے وہ اوپر ہو اور وہ کوہان کی صورت.
سلیب بھی لگا سکتے ہیں, جو پیچھے سلیب لگائی جاتی ہے
نام وغیرہ کے لیے,
تختی لگائی جاتی ہے,
اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے,
کوئی شرعی طور پہ کباہ نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور قبر کیسی ہونی چاہیے شکل کے اعتبار سے, جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, اگر آپ دیکھنا چاہیں اور مدنی چینل پر دکھائی بھی جاتی ہے حاجی مشتاق علی رحمہ کی قبر انور جو ہے, اسی طرح مفتی فاروق علی رحمہ کی اور رکن شورا حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی جو قبور بنائی گئی ہے ایسے ہی بنائی گئی جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک بالش جتنی اونچی ہیں, بہت زیادہ اونچی نہیں ہے. تو ان قبروں کی جب زیارت کریں تو اس سے یہ بھی دیکھیں کہ کس انداز سے ان قبروں کو بنایا گیا ہے. جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائیے.
سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی سے پیسے لینے تھے اور وہ آدمی دنیا سے نہ چلا گیا, فوت ہو گیا, تو اب اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اگر پیسے لینے ہیں تو قرآن پاک پہ نہ ہاتھ رکھنا پڑے گا, تو ہمارا عرض یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم حلف اٹھا سکتے ہیں, ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
فیاض احمد اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کہیں کوئی لڑائی ہو رہی ہے, اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, تو اگلا بندہ کہتا ہے میں کوئی قرآن حدیث کو نہیں مانتا, کہ اس پر کفر کا کوئی بات ہوگی؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور قرض کے حوالے سے کسی سے پیسے لینے ہیں, اس کا انتقال ہو گیا, اب اس کے ورثہ کہتے ہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھو قسم کھاؤ پھر دیں گے, تو کیا حلف اٹھا سکتے ہیں اس طریقے سے؟
اس میں یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ تو اپنا حساب کتاب رکھتے ہیں اور باقاعدہ تاریخ وائز لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا دینا ہے لینا ہے, یا اپنے ورثہ کو بتا دیتے ہیں کہ بھی میں نے اس کے دینے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ تو کوئی حساب کتاب رکھتے ہیں اور نہ ہی ورثہ کو بتایا ہوا ہوتا ہے. عموماً لوگ جو ہے وہ جنازے میں اعلان کرتے ہیں کہ بھی جس نے لینا دینا ہو, یہ بڑے بیٹے ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں, ان سے رابطہ کر لیں. تو اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے قرض لیا تھا, اب جو ہے وہ اس کے ثابت ہونے کی دو صورتیں ہیں. یا تو یہ گواہوں سے ثابت کرے,
ٹھیک ہے,
کہ ہاں بھائی یہ قرض لیا تھا, یا وہ اقرار کرتا, اقرار کرنے والا جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب یہ گواہوں سے ثابت کرے, اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ دیا تھا, اس کا کوئی ہمیں ثبوت دے دیں, تو یہ جو ہے وہ کوئی گواہ پیش کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز دکھا دیتا ہے کہ جس کو وہ ایگری کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے, مطمئن ہو جاتے ہیں.
جی
تو اس صورت میں جو ہے وہ لازم ہو جائے گا, یعنی کہ یہ اگر ثابت کر دیتے ہیں تو یہ لینے کے حقدار ہوں گے, اب ان کا انکار کرنا درست نہیں ہوگا.
ٹھیک.
اگر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے, تو پھر اب قسم ان کے اوپر ہے کہ یہ انکار کر رہے ہیں اور یہ گواہ نہیں پیش کر سکے ہیں, کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے ہیں, تو اب قسم انہوں نے اٹھانی ہے. یہ حلفاً کہہ دیں کہ نہیں آپ کا ایسا جو ہے وہ کچھ نہیں بنتا ہے, تو اس صورت میں جو ہے وہ برات کی صورت ہو سکتی ہے,
ٹھیک ہے.
اور ان سے مطالبہ کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے,
صحیح.
لیکن اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ قرآن پر ہاتھ رکھ دیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں,
ٹھیک ہے.
اور قرآن پہ ہاتھ رکھنا یہ کوئی حلف نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
تو اب اگر یہ اس نے واقعی دیا ہوا ہے اور جھوٹ نہیں ہے تو اس کا حق ہے, اور صرف قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھنے کی صورت میں اس کا وہ ثبوت مان لیتے ہیں, تو اب قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے,
ٹھیک ہے. رکھ سکتے ہیں,
رکھ سکتے ہیں.
جزاک اللہ. فیاض عطاری بھائی باب المدینہ سے کہتے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, گفتگو چل رہی ہو, اب ایک فریق کہتا ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ تو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا, کہتے ہیں کہ اس کو کوئی حکم لگے گا جو کہہ رہا ہے میں ان کو نہیں مانتا.
دیکھیں اس میں بھی مختلف پہلو ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ کوئی واقعی قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے یہ قرآن و حدیث کی بات ہے, یا اس نے بتایا یہ قرآن و حدیث کی بات ہے اور اس نے جیسا کہ جملہ ہے کہ میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا, یہ تو کفر والی صورت ہے. توبہ, تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس کے اوپر لازم ہوگا,
صحیح.
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں, تو وہ اس بات کو کہ بھئی جو آپ بیان کر رہے ہیں نا یہ قرآن و حدیث نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
اور آپ کی اس بیان کی بھی بات کو میں قرآن و حدیث نہیں مانتا, یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے, تو اس صورت میں تو گنجائش کی صورت ہے کہ در حقیقت یہاں پہ قرآن و حدیث کا انکار نہیں ہے,
ٹھیک.
لیکن جو سائل کا جملہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا,
صحیح,
تو یہ تو کفری کلمہ ہے. اور اگر وہی کہ اس کو پتا ہے کہ یہ جاہل آدمی ہے اور ایسی یا جانتا ہے کہ یہ جو بیان کر رہا ہے ایسی بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
یا اپنے مقصد کو یا اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ایسے بول رہا ہے, تو اب اس کے بات کے انکار میں کہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے نا یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں,
صحیح,
تو اس میں وہ کفر والی صورت نہیں رہے.
بہرحال اس کا مطلب ہے کہ جہاں کوئی معاملہ ہو وہ باقاعدہ پوچھیں آ کر اپنے پورے جملے بتائیں کیا ہوا تھا.
اس میں یہ اس طرح کرنا بولے کہ بھائی ہو بھی سکتا ہے کہ بعض اوقات کہ اس کو علم نہیں ہے کہ واقعی قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے,
صحیح,
تو جو اس کا انکار نہیں کرے اس کو یہ بولے کہ قرآن و حدیث کو تو میں تسلیم کرتا ہوں لیکن جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی,
ٹھیک,
میں کسی معتبر عالم دین سے پوچھوں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں,
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال ہمیں سنائی.
تہدارہ مبارک سے عرض کر رہا ہوں حضرت, یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ختنہ کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں اس پر شرعی رہنمائی فرما دیں.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر فصل ہوتی ہے نا, فصل کاٹنے سے پہلے من کے حساب سے لے لیتے ہیں, ان کا پیسے جو جب کاٹتے ہیں اس سے پہلے پیسے لے لیتے ہیں 1000 روپے کے ریٹ سے, پھر جب فصل ہوتی ہے اسی وقت وہ دے دیتے ہیں, اس وقت ریٹ زیادہ ہوتا ہے. برائے مہربانی دھنیہ واد فرمائیں.
کال سمجھ آئی آپ فصل والے, اسی کا جواب ارشاد فرما دیں.
سائل یہ پوچھ رہے ہیں غالباً کہ جب فصل پکتی ہے تو اس وقت سودا کر لیا جاتا ہے کہ یہ فصل ہم آپ سے اتنے میں لے رہے ہیں, اور اس وقت جیسے انہوں نے 1000 روپے میں لیے اور بعد میں جب یہ پیسے لے لیتے ہیں, جب 1-2 مہینے بعد جو فصل جو ہے وہ کٹتی ہے تو پھر جو سودا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق یہ گندم دے دیتے ہیں, تو اس وقت جو ہے وہ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں, تو انہوں نے کم میں خریدی ہے, تو اس بارے میں پوچھ رہے ہیں شرن یہ جائز ہے یا نہیں. اس کے جواز کی صورت تو ہے,
ٹھیک ہے,
یہ جو انہوں نے صورت پوچھی یہ جائز ہو یا نہ ہو, یعنی شرعی اعتبار سے جواز کی صورت ہے بیع سلم,
صحیح,
لیکن بیع سلم کی شرائط ہیں,
ٹھیک ہے,
تقریباً 12-13 کے قریب شرائط ہیں, ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے,
صحیح.
اگر بیع سلم یہی ہوتی ہے کہ پہلے سے جو فصل جو ہے وہ پک رہی ہے یا پکنے کے قریب ہے اس کا سودا کر لیا جائے, اور جب وہ فصل پک جائے تو پھر جو ہے وہ فصل والا جتنا طے ہوا اتنا اس کے سپرد کر دے, تو یہ بیع سلم کی کیٹیگری میں آتا ہے. لیکن بیع سلم میں شرط یہ ہے کہ پہلے پیسے سپرد کر دے,
اچھا اس کی رقم دے دی جائے,
رقم دے
پوری
دی جائے.
رقم
پوری رقم دے دی جائے.
ٹھیک ہے,
وہ جس وقت جو ہے وہ سودا ہوا اسی وقت دے دی جائے.
اچھا,
ورنہ تو پھر ادھار کی ادھار سے بے ہو جائے گی جو کہ ناجائز ہے.
ٹھیک ٹھیک,
یعنی خریدنے والا پیسے پورے اسی وقت سپرد کر دے.
ٹھیک ہے,
اسی طرح کیا چیز خریدی جا رہی ہے اس کا تعین ہو جائے.
صحیح.
جنس میں چاول ہیں, گندم ہیں. اچھا, پھر جنس کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں, نوعیں ہوتی ہیں نیچے, کہ جیسے چاول ہے تو فرض کیا کہ وہ کرنل ہے, اور دوسری اقسام ہے چاولوں کی بھی, بانس پتی ہے, کون سے والا چاول.
ٹھیک ہے,
تو وہ چاول کی نو بھی متعین ہونی چاہیے.
اس میں بھی اگر مزید کیٹیگری ہے تو وہ بھی پتا ہونی چاہیے,
وہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ والا
کنفرم ہو جائے کہ کس چیز کو خریدا جا رہا ہے.
ورنہ تو پھر یہ ہوگا نا کہ یہ دینے والا جو ہے وہ ناقص دے گا, وہ بولے گا نہیں وہ تو وہ والا چاول تھا.
ٹھیک ہے,
تو اگر اس کی مختلف اقسام ہیں تو پھر وہ بھی متعین ہونی چاہیے. یہ اچھا ردی ہوگا ناقص ہوگا اس میں بھی فرق ہوتا ہے, تو وہ بھی متعین ہونا چاہیے کہ وہ نو اور اس طرح کی. اسی طریقے سے اس کی وزن بھی متعین ہونا چاہیے کہ بھئی اتنے من یا اتنے کلو یا اتنے سیر. اسی طرح اگر پہنچانا ہے تو کہاں پہنچانا ہے, کہاں سپرد کرنا ہے.
صحیح,
یہ بھی متعین ہونا چاہیے, اور اس کی مدت ایک مہینے سے کم نہیں ہونی چاہیے.
اچھا, یعنی جو ڈلیوری کا وقت ہے وہ ایک ماہ کے,
یعنی کہ جو سودا ہو رہا ہے اور وہ آئے گا ڈلیوری کا وقت, وہ ایک مہینے کی مدت سے کم نہیں ہونا چاہیے,
زیادہ ہونا چاہیے.
جی, تو یہ ساری صورتیں ہیں, اس میں شرائط ہیں.
ٹھیک,
اگر شرائط پوری کی پوری پائی جا رہی ہیں تو یہ بے سلم ہو کر صحیح ہو جائے گا معاملہ, اور اگر شرائط پوری کی پوری نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر یہ بے فاسد ہو جائے گی.
ٹھیک ہے,
اور بعض صورتوں میں ادھار کی ادھار سے بے بالکل ہی ناجائز ہو جائے گی. تو اب اس میں جو ہے وہ جو معاملہ کرنے والے ہیں اس طرح کا, وہ اپنے پورے معاملے کی ویریفیکیشن کرا لیں کہ ہم یوں کرتے ہیں, کس طرح کریں یہ ہمارا معاملہ جائز ہو جائے, اس میں کوئی ناجائز والا پہلو داخل نہ ہو.
صحیح,
تو اس کی جواز کی صورتیں پوچھ کر اور اس کی پوری تفتیش کرا کر وہ معاملہ کیا جائے تو یہ جواز کی صورت ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس وقت سے ان کا آپس میں سودا ہوا اس وقت سے لے کر اس جنس کے آنے تک وہ چیز مارکیٹ میں ملتی بھی ہو, بازار میں ملتی بھی ہو,
اچھا
وہ ختم نہ ہو جائے.
ٹھیک ہے,
تو یعنی کہ 12-13 کے قریب شرائط ہیں یہ.
اچھا,
تو بے سلم کی اگر یہ ساری کی ساری شرائط بالکل پائی جا رہی ہیں تو پھر اس صورت میں بے سلم کے طور پر یہ جواز ہو سکتا ہے. لیکن کون کیسا معاملہ کرتا ہے اور وہ ایک شرط کی لحاظ کرتا ہے دوسرے شرط کی لحاظ جو ہے وہ نہیں کرتا, ایک شرط کو پورا کرتا ہے جس کا پتہ ہے, یا معاشرے میں رواج یہی ہے کہ اس طرح کا سودا کرتے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے رقم فرض کیا نقد دے دی جاتی ہے, لیکن دیگر جو شرائط ہیں ان کو پورا نہیں کرتا, تو پھر یہ ناجائز والی صورتیں ہو سکتی.
اب آخری جو شرط بتائی ہے یہ, اب جیسا فصل ہے, فصل تو ہونی 3 مہینے بعد ہے, تو اب یہ جو 3 مہینے گزشتہ ہیں اس میں فصل بازار میں تو دستیاب نہیں ہوگی.
نہیں, مطلب گندم کا سودا کیا ہے تو گندم ملے بازار میں, گندم تو ملتی ہے, کیوں نہیں ملتی.
اچھا,
چاول کا سودا کیا تو چاول تو سارا سال ملتا ہے.
ٹھیک ٹھیک,
گندم بھی سارا سال ملتی ہے.
اگر بازار سے چیز ملنا بند ہو جائے,
ہاں وہ منقطع نہ ہو جائے بازار سے ملنا.
اچھا, یہ جو آپ نے طریقہ بتایا فصلوں میں ہے یا اور چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے؟
یہ اور چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کس کس میں ہو سکتا ہے, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہر چیز کو اس کے اوپر قیاس نہیں کریں.
ٹھیک ہے,
تو جو معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو فصلوں والے کے حوالے سے تو بے سلم کی ایک صورت میں نے عرض کر دی ہے نا, باقی کن کن معاملات میں ہو سکتی ہے, تو جو جو معاملہ کرنا چاہے وہ اسپیشلی اس کے بارے میں رہنمائی دے.
ٹھیک ہے, یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی تجارت کرنا چاہیں, چاہے وہ کسان ہو, اس کے علاوہ ہر ایک اپنے کاروبار کو جو ہے چیک کروا لے.
دارالافتاء میں ایک عمومی صورت جواز کی جو ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, یا بعض اوقات ناجائز کی صورت کی وضاحت کر دی جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
کسی کے خاص مسئلے کا جو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے عموماً, وہ اسی کا جواب اور وہ اسی شرائط کو اسی طرح کر رہا ہو یہ نہیں ہوتا.
کمپنیوں کے اپنی شرائط ہوتی
ہے, ہر جگہوں پر اپنا رواج اور عرف ایک الگ الگ ہوتا ہے, مختلف چیزیں رائج ہوتی ہیں, تو جو ایک جواز کی صورت ہوتی ہے ممکنہ طریقہ ہوتا ہے تو وہ بیان کر دیا جاتا ہے.
صحیح,
اب اگر کسی نے کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ جب اس کی اتنی شرائط ہیں تو وہ آ کر بتائے کہ یوں 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 یوں، پھر اس میں جو کمی ہوگی، جو زیادتی کرانی ہوگی، وہ بتا دیا جائے گا کہ اس میں یہ کمی ہے، آپ اس کو پورا کر لیں تو آپ کی یہ ڈیل مکمل ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی جو اپنے کاشتکاری سے وابستہ اسلام بھائی ہیں، ان کے بھی بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ ہم سلسلہ احکام تجارت کے اندر اور سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے اندر وقتاً فوقتاً ان کے مسائل سنتے رہتے ہیں، تو ان اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جو بھی یہ لین دین کرتے ہیں فصلوں کے حوالے سے، کاشتکاری کے حوالے سے، بیج کے حوالے سے، تو اس کی بھی شرعی رہنمائی دار الافتاء اہل سنت سے ضرور حاصل کیجیے۔ دور عبد العرب شریف سے سوال ہم سے پوچھا گیا ہے، بچے کے ختنے کے حوالے سے، اس کے کیا شرعی احکام ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟
دیکھیں، بچے کا ختنہ جو ہے وہ کرانا سنت ہے،
ٹھیک ہے،
اور یہ فطرت میں شامل ہے۔ اب طریقہ کار یہی ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ ساتویں دن اس کا نام رکھا جائے، ساتویں دن اس کا ختنہ کرایا جائے،
ٹھیک ہے،
تو اسی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بہت کمزور ہوتا ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے تکلیف کو، تو اس صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے، اگر وہ اس کی برداشت رکھتا ہے تو پھر اسی میں کرا دیا جائے،
ٹھیک ہے،
اور سنت کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے، تو یہی اس کے ہیں، اور کوئی خاص صورت ہو تو پھر اس خاص حکم۔
اچھا، اس پر بالخصوص جب یہ موقع ہوتا ہے تو یا تو یہ عقیقے کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، یہ بعض دفعہ الگ بھی ہوتا ہے، تو بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، ناچ گانوں والوں کو بلایا جاتا ہے، ڈھول ڈمکا کیا جاتا ہے، کیا یہ اس کے لوازمات ہیں کہ جب خطرہ ہوگا تو یہ سارے کام ہوں گے؟
نہیں، یہ اس کے لوازمات نہیں ہے،
اس کے نہیں۔
اچھا، اس میں یہ ہے کہ جیسے بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے،
صحیح،
اور اس کے اوپر عزیز و اقارب کو بلایا جاتا ہے، ان کی دعوت کی جاتی ہے۔ عزیز و اقارب کو بلانا، کارڈ دینا اور اہتمام کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے وہ اہتمام کرتا ہے جائز طریقے سے، تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ معاملہ ناجائز والا اس صورت میں آ جاتا ہے کہ جب اس جائز کام میں ناجائز کوئی بات شامل کر دے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ناچ گانے والیوں کو بلانا یا ڈھول میوزک اس طرح کے فنکشن کا انعقاد کرنا، یہ سارے کے سارے ناجائز معاملات ہیں،
ٹھیک ہے۔
تو باقی اگر ختنے کے موقع کے اوپر اور بچے کے جو ہے وہ عقیقے کے موقع کے اوپر رشتہ داروں کو یا ویسے ہی کسی موقع کے اوپر رشتہ داروں کو بلاتا ہے، دعوت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو شرعاً تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
جزاک اللہ۔ جی مزید کچھ کال نمبر سنائیے۔
اور کبیرہ گناہوں کی وضاحت فرما دیں، کبیرہ گناہوں میں کیا آتا ہے اور کبیرہ میں کیا، اور کپڑے کے موجے پہننے سے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟
جی، ایک اور کال سنائیے۔
غلام یاسین برے والا سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اور امام صاحب رکوع میں یا سجدے میں ہوتے ہیں، اور جو پیچھے سے آنے والا بندہ ہوتا ہے، کیا اس کے لیے پھر قیام کرنا یہ ضروری ہوتا ہے؟
جی، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ دور، صغیرہ اور کبیرہ گناہ یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، صغیرہ گناہوں کی معافی، کبیرہ گناہوں کی معافی، یہ ہوتے کیا ہیں، اس کا کیا فرق ہے؟ وضاحت۔
صغیرہ کا مطلب ہے چھوٹا،
ٹھیک ہے،
اور کبیرہ کا مطلب ہے بڑا۔
بڑا
صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ،
ٹھیک ہے۔
ان کا فرق یہ ہے کہ جس کام کے کرنے سے، جس چیز کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اور پھر اس کے ارتکاب کرنے والے کے اوپر عذاب کی وعید آئی ہے کہ اگر کسی نے یہ کام کیا تو وہ مستحق کے عذاب ہوگا، تو جس کام کے کرنے کے اوپر عذاب کا استحقاق ہو، یعنی اس پر وہ عذاب کا حقدار بن جائے وہ کام کرنے والا، وہ فعل کرنے والا، تو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اور جس کے کرنے کے اوپر جو ہے وہ عذاب کا استحقاق نہ ہو، یعنی اس کے بارے میں عذاب کی وعید نہیں ہے، یہ تو وہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے، چھوٹا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر کرنا اور اس کے اوپر اصرار کرنا، بار بار کرنا،
یعنی حیثیت نہ دینا، گناہ تو کر رہا ہوں، چھوٹا سا تو ہے،
یہ چھوٹا گناہ ہے، اور پھر بار بار اس کا ارتکاب کر رہا ہے، تو یہ بھی پھر کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے۔
یعنی صغیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اس کے اوپر اصرار کرنا،
ٹھیک ہے،
بار بار اس کو ارتکاب کرنا ہے تو چھوٹا گناہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے،
صحیح۔
تو اب بندے کو صرف صغیرہ اور کبیرہ کے اس میں نہیں پڑے، یعنی صغیرہ اور کبیرہ کا شریعت نے اعتبار اور فرق تو کیا ہے لیکن گناہ گناہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
علماء نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی آپ یوں دیکھ لیں کہ ایک آگ کا الو ہے, یعنی بڑی آگ ہے.
ٹھیک ہے.
اور آپ کسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو وہ جلا دیتی ہے, تو اس سے بچتے ہیں. تو جس طرح ایک بڑی آگ ہے اور ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے,
ٹھیک ہے, ماچس کی تیلی کہہ
لیں, ماچس کی
موم بتی کہہ لیں,
جی چنگاری ہوتی ہے, بعض اوقات وہ چنگاری اڑتی ہے اور کسی ایسی جگہ پر پڑتی ہے تو وہ چنگاری بھی پورے کی پوری چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پلازاؤں میں, بڑی بڑی دکانوں میں جو ہے بس وہ ایک چنگاری
شارٹ سرکٹ ہوا, چنگاری اڑی,
چنگاری اڑی اور وہ جو ہے وہ ایسی جگہ پر گری اور اس چنگاری سے پھر پوری آگ لگی اور وہ جل کر خاکستر ہو گئی ساری چیزیں. تو فرمایا کہ یہ صغیرہ گناہ کو بھی یہ گناہ ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی نافرمانی ہی ہے اور یہ چنگاری ہے.
ٹھیک ہے.
تو چنگاری سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ پورے کا پورا محل تباہ ہو سکتا ہے, پورے کے پورے پلازے تباہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ بندہ بولے کہ یہ تو چنگاری ہے تو اس سے بھی اجتناب کرے اور اس کو بھی گناہ سمجھے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھے اور اس کے اوپر جرات نہ کرے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قہر و غضب جو ہے وہ اس کا نزول ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو اس سے بہرحال بچنا چاہیے. احادیث پاک میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے یہ وعید آئی ہے کہ بھئی ایک عورت جو بلی کو باندھ کر رکھتی تھی کہ چھوڑتی نہیں تھی کہ وہ جا کر جو ہے وہ کچھ کھائے پیے اور اسی حالت میں اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا, بلی مر گئی, تو اس عورت کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ہے اور وجہ اس کی کیا ہے کہ صرف اس بلی کو جو ہے وہ یوں باندھ کے رکھنا. تو اب دیکھیں کہ یہ ایک بظاہر معمولی بات تھی لیکن جہنم کا استحقاق ہے. اور بہت سارے اولیاء کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بھئی جب ان کا انتقال ہوا پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو بولا باقی سب کچھ بچ گیا, وہ ایک تنکا جو میں نے ہمسائے کی دیوار سے خلال لینے کے لیے کیا تھا نا تو اس کی وجہ سے مجھے روک دیا گیا جنت میں جانے سے.
اللہ اکبر.
تو اب یہ ایک تنکے کی کیا حیثیت ہے, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی مواخذہ کرنا چاہے تو وہ ایک تنکا بھی انسان کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے.
کپڑے کے موزے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, پچھلے دو تین سلسلے ہمارے بدھ کے موزوں کے حوالے سے ہوئے تھے تو اب شاید اسی کے حوالے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کپڑے کے موزے پر مسا کرنا.
کپڑے کے موزے پر مسا نہیں ہو سکتا.
ٹھیک, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی تفصیلات ہم نے گزشتہ جو بدھ والے ہمارے سلسلے ان کے اندر الحمد للہ تفصیل سے مسائل کو بیان کیا. جماعت کھڑی ہو جائے, امام صاحب رکوع کے عالم میں ہیں, اب کوئی شخص رکوع میں آ کر ملنا چاہتا ہے تو کیا وہ پہلے قیام کرے گا یا ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے گا, کیا طریقہ کار ہے؟
پہلے تو وہ تکبیر تحریمہ سے نماز میں داخل ہوگا.
ٹھیک ہے,
یعنی تکبیر تحریمہ کہے گا اللہ اکبر بس. اب ہاتھ باندھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اب وہ دوسری تکبیر پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے.
ٹھیک ہے,
اس کو جو اتنا سا قیام میسر آ گیا یہی کافی ہے.
ٹھیک, لیکن تکبیر تحریمہ کھڑی حالت میں, اب وہی جھکتے جھکتے کہی تو
نہیں. تکبیر تحریمہ کھڑی بھی یعنی کہ قیام ہی کی حالت میں کہے.
صحیح,
اب ایسا نہیں ہے کہ آیا اور یوں جھکتا ہوا کہے, یعنی کہ اگر اتنا جھک گیا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچے تو وہ تو رکوع کی حالت میں جا چکا تھا.
ٹھیک ہے,
تو اب تو نماز اس طرح اس کی شروع ہی نہیں ہوئی.
صحیح,
ہاں قیام کی حالت میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے اور پھر اس کے بعد بھلے ہاتھ نہیں باندھے پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے.
ٹھیک,
یہ قیام کافی ہو جائے گا اس صورت میں جبکہ اس نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا.
ٹھیک ہے,
اس کو یہ رکعت بھی مل جائے گی.
ٹھیک ہے,
اور اگر امام سجدے کی حالت میں ہے جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا تو اب اس میں اگر یہ ایک منٹ بھی کھڑا رہا اور اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی پھر جو ہے وہ تکبیر کہتا ہوا سجدے میں چلا گیا تو اس کی یہ رکعت نکل گئی ہے.
صحیح,
نماز تو شروع ہو چکی لیکن یہ رکعت نکل چکی ہے. اب اس کو اس کے بدلے میں رکعت ادا کرنی ہو.
رکعت ملنے کے لیے رکوع میں
شامل ہو گیا امام کے ساتھ تو رکعت کو پا لیا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائیے.
خطبے کی جو اذان دی جاتی ہے, اذان کے بعد دعا مانگی جاتی ہے, یہ دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟
جی خطبے کی اذان کے بعد دعا, خطبے کی اذان کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں, اور بعض لوگ دو خطبوں کے درمیان جو ہے وہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, بعد وہ خطبے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے. ان تینوں کا ارشاد فرمانا.
جب امام جو ہے وہ اپنے حجرے سے ممبر پر آ جائے اس کے لیے جمعے کے خطبے کے لیے, اس وقت دوسری اذان دی جاتی ہے امام کے سامنے, یا اپنے مصلے سے ممبر پر آ گئے, تو اب جو ہے وہ کوئی کلام نہیں, کوئی ذکر و درود نہیں, اب بالکل خاموش رہنا ہے.
ٹھیک ہے.
ہاں, اس میں یہ کہا کہ اگر دل میں جواب دیتا ہے, جیسے اذان کا دل میں جواب دے رہا ہے یا دل میں دعا کرتا ہے, تو یہ کرنا جائز ہے, لیکن نہ اس کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہ اس کے لیے کوئی کلام کرے.
ٹھیک ہے,
تو اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی امام کے ممبر پر آنے سے لے کر ختم نماز تک,
ٹھیک ہے,
مقتدیوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں, اگر امام جو ہے وہ آواز کے ساتھ بھی اذان کا جواب دیتا ہے یا ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرتا ہے, تو امام کے لیے اس میں کوئی گرفت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے, علم دین حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.